الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم In this month of Rabiul Awwal, Allah subhanahu wa ta'ala sent the Prophet sallallahu alaihi wasallam اور عام طور پہ اس مہینے کے اندر we have different تقریبیں, events, talks, بیانات to commemorate what they call میلاد النبی, the birth of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ حقیقت یہ ہے, پہلی بات تو یہ کہ this should not be limited only to the month of Rabiul Awwal. نبی علیہ السلام کو یاد کرنا, this should be done every single day. اور دوسری بات یہ کہ what we try to remember is not only the birth of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, we are supposed to remember the whole life of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. Last week, we spoke about Muhabbat, why loving the Prophet ﷺ is so important. Abhi, main IBA ke andar talk karke aaya. To waha, speaking about Sunnat, Sunnat ki ahmiyat, people ask three questions. Which sunnat, how much sunnat, and why sunnat. اور تینوں کا جواب یہ ہے, سوال سمجھ میں آیا, which sunnat sir, کون سی sunnat, how much sunnat, کتنی, and why sunnat. تینوں کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ love the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, جب محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی نا, تو پھر تینوں کے جواب آپ کو خود مل جائیں گے. پھر آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. جب دل میں محبت ہوگی, بنیاد ہوگی, وہ محبت خود ہی آپ کو تقاضے سکھائے گی, آداب سکھائے گی, اعمال سکھائے گی. ہمارے پاس محبت نہیں ہے. تو آج ہم اسی کو دیکھیں گے کہ ہمارے مشائخ نے محبت کو کیسے ایکسپلین کیا ہے, اینڈ محبت آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان پرٹیکولر. محبت یہ لفظ قرآن کے اندر بھی آتا ہے. تو بعض لوگوں نے فرمایا محبت کہتے ہیں ایثار المحبوب علی غیرہ, کہ جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کو ہر عمل میں ترجیح دے, to prefer your beloved in everything. کسی نے کہا المحبت الشوق الى المحبوب, کہ محبت کہتے ہیں کہ آپ کو محبوب کا شوق ہو, اس سے ملاقات کا ایک اشتیاق ہو. There is a yearning desire to meet your beloved. یہ بھی کسی نے کہا کہ المحبت دوام و ذکری للمحبوب، کہ انسان اپنے محبوب کو ہر وقت سوچتا رہتا ہے، یاد کرتا رہتا ہے، اس کو محبت کہا گیا. پھر بعض لوگوں نے فرمایا المحبت اتباع الرسول، کہ جو بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی جیسے فرمائی اس کو کر لینا، اس چیز کو محبت کہتا. جو شخص بھی ایمان والا ہوگا اس کے دل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہونا یہ یقینی ہے، یہ ہماری ایمان کا جز ہے، ایمان کی اساس ہے، ہماری ایمان کی بنیاد ہے. ایک صحابی تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لائے، تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا محبت کے بارے میں، اور پھر فرمایا کہ محبت جب تک انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے اور میری محبت باقی تمام محبتوں پہ غالب نہ ہو جائے. یہاں تک کہ والدین کی محبت ہو، بیوی کی محبت ہو، بچوں کی محبت، پورے انسانیت کی محبت سے زیادہ محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہونی چاہیے. یہی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سکھائی ہے کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، اللہ تعالیٰ نے سارے رشتے گنوائے کہ اگر تمہاری محبت ماں باپ کے لیے اور بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، اگر ساری محبتیں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہیں تو فتربصوا، پھر یہ خطرے کی بات ہو. یعنی بتانا مقصود ہے کہ یہ ساری دنیا کی محبتیں جائز محبتیں ہیں، لیکن جو محبت غالب ہونی چاہیے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہونی چاہیے. تو لہذا ہمیں اس محبت کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ احب اللہ، کہ اللہ تعالی سے محبت کرو چونکہ اللہ تعالی نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ اللہ تعالی مجھ سے محبت فرماتا ہے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کے محبوب ہیں، اس وجہ سے ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے. ایک دوسری جگہ فرمایا کہ تین ایسی صفات ہیں جو جس شخص کے اندر بھی ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرما دے گا. ان میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ شخص اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں سب سے زیادہ ہوگی، اور باقی جن لوگوں سے محبت کرے گا that will be in the name of Allah and for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. اور تیسری صفت یہ کہ وہ کفر میں جانا اتنا ناپسند کرے گا جیسے کوئی شخص آگ میں جانا ناپسند کرتا. اندازہ لگائے تین علامات بتائیے کہ جس کو یہ تین علامتیں نصیب ہو جائیں that person will be able to experience the sweetness of ایمان. اور پہلی علامت، پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ساری محبتوں کے اوپر غالب ہو. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے سوائے اپنی جان کے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی نہیں، جب تک جان سے بھی زیادہ محبت نہ ہو جائے اس وقت تک ایمان کامل مکمل نہیں ہو سکتا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے انتظار فرمایا، پوز کیا اور پھر اپنے دل کی حالت کو جانچا اور پھر فرمایا کہ واللہ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کہ مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الان یا عمر، اب ایمان کامل ہو چکا عمر. اچھا، اس محبت کے اوپر انسان کو کیا اجر ملتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا، اسے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ متى الساعة، کہ قیامت کب آئے گی. نبی علیہ السلام نے سوال کو ری ڈائریکٹ کر دیا، کہ قیامت سے کیا کرنا, یہ بتاؤ کہ قیامت کی تیاری کیا کی ہے. تو ان صحابی نے عرض کیا کہ میرے پاس کوئی خاص تیاری تو نہیں ہے, نہ میں نے کوئی لمبی نفلیں پڑھی ہیں, نہ کوئی میں نے نفلی روزے زیادہ کیے ہیں, نہ میرے پاس کوئی نفلی صدقات خیرات بہت زیادہ ہیں, لیکن ہاں ایک بات ہے, ولکنی احب اللہ ورسولہ, میں اللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضرور کرتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا کہ انت مع من احببتا, کہ خوش ہو جاؤ کہ قیامت کے دن انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا. اب یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ محبت کی وجہ سے انسان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت نصیب ہو جائے گی قیامت کے دن. اس محبت کی وجہ سے ہمیں وہ مقام نصیب ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے روایت میں آتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی تھے, وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آتی تھی تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا تھا, میں اپنے گھر کو چھوڑ دیتا تھا اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ جایا کرتا تھا, اور پھر مجھے یہ بھی یاد آتا تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما لیں گے, اور پھر قیامت کا دن اس کے بعد جنت ہوگی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جنت کے اندر بہت اونچا مقام ہوگا, اور ہمارے پاس تو وہ اعمال نہیں ہے کہ ہم اپنی اعمال کی بنیاد پہ وہاں تک پہنچ سکے, تو وہاں پتہ نہیں ہم کہاں ہوں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہوں گے. یہ خیال آتا تھا تو بالکل بے قرار ہو جاتے تھے, اور پھر ایک دفعہ اسی بے قراری کی حالت میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لائے اور پورا واقعہ سنایا. جب واقعہ سنا لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت نازل ہوئی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتا ہے, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ, کہ اللہ تعالیٰ پہ ایسے شخص کو قیامت کے دن انہی انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے. اللہ اکبر. کہ یہ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ, کہ انسان قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. اب یہاں سے ہمیں ایک گارنٹی مل گئی ہے, ہمیں ایک سرٹیفکیٹ مل گیا, ایک سند مل گئی ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے گا تو قیامت کے دن اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں جگہ نصیب ہوگی. اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ضروری بھی ہے اور اس پہ کیا اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں. اب اگلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ محبت محبت کے تو بہت دعوے کرتے ہیں, محبت محبت کی تو بہت باتیں کرتے ہیں, لیکن حقیقی محبت ہے کیا؟ حقیقی محبت کے کچھ تقاضے ہیں, دیر سرٹن ریکوائرمنٹس وچ نیڈ ٹو بی فلفلڈ, دیر سرٹن تھنگز دیٹ اے پرسن ہیز ٹو ڈو. یوں سوچیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے انسان دعویٰ کرتا ہے نا, کہ محبت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں, لیکن دعویٰ کے اندر پکے کون ہیں اور سچے کون ہیں, ان کی 10 علامتیں ہیں. تو یہ 10 علامتیں انشاءاللہ ہم آج دیکھیں گے, اور ہمیں نیت یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں صرف دعویٰ کرنے والوں میں نہ بنائے, ہمیں دعویٰ جو سچا ہو ان لوگوں میں بنا دیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک ایک پوائنٹ کو دیکھیں اور ایک ایک پوائنٹ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. ان میں سے سب سے پہلی چیز جو محبت کا پہلا تقاضا, فرسٹ ریکوائرمنٹ, وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور احترام کرنا, ان کا اکرام کرنا, ان کا احترام کرنا. اور قرآن میں اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم عزت کریں, احترام کریں, اور ان کا نام بھی جب لیں تو عزت کے ساتھ لیں. ایک صحابی تھے, وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں آیا کرتے تھے, بیٹھا کرتے تھے, تو ہم لوگ اتنے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ گویا اگر کوئی پرندہ آئے اور ہمارے اوپر بیٹھ جائے تو وہ بیٹھا رہے گا. اس کو لگتا تھا کہ یہ تو کوئی دیوار ہے تو وہ اڑتا نہیں تھا. اتنے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے جب کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا ذکر ہو تو انسان کو ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کو سننا چاہیے. یہ بھی عزت کے اندر شامل ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, بہت بڑے محدث تھے جو مسجد نبوی کے اندر گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کے حدیث مبارکہ کا درس دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسی سعادت عطا فرمائی تھی ان کو. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی آتا تھا نا, دروازہ کھٹکھٹاتا تھا, تو اپنے خادم کو بھیجتے تھے, کہتے تھے پوچھو کہ کیوں آئے. اگر وہ کوئی فقہ کا مسئلہ ہو, اسلامک لا کا مسئلہ ہو, اس کو پوچھنے کے لیے آتا تو وہ ان کو ویسے ہی جواب دے دیا کرتے تھے. لیکن اگر اطلاع ملتی کہ نہیں وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے لیے آئے ہیں, تو ان کو کہا جاتا تھا ابھی انتظار کرو. پھر امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نہایا کرتے تھے, غسل کرتے تھے, نئے کپڑے پہنتے تھے, خوشبو لگاتے تھے, پھر اپنی مسند کے اوپر اپنی جگہ پہ تشریف لاتے تھے وہاں بیٹھ کے, اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم نامی اسم گرامی نام نامی کو لیا کرتے تھے. یعنی ادب کے ساتھ, محبت کے ساتھ. ایک دفعہ ایک تابعی تھے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا جب آخری وقت تھا تو ان کے پاس کوئی شخص آیا, کہا کہ مجھے کسی حدیث مبارکہ کے بارے میں بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے اٹھاؤ, لیٹے ہوئے تھے, فرمایا کہ مجھے اٹھاؤ, مجھے بٹھا دو. تو کسی دوسرے نے کہا کہ آپ اتنی تکلیف کیوں فرما رہے ہیں, آپ لیٹے لیٹے جواب دے دیں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث مبارکہ کا معاملہ ہے, اس کو میں اتنی بے ادبی نہیں کر سکتا کہ لیٹے لیٹے جواب دے دوں, مجھے بٹھاؤ. اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا اور پھر لیکن عزت اور احترام کا خیال رکھا. کسی نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ جب آپ ہمیں دین کی کوئی اور بات بتاتے ہیں تو آپ ویسے ہمیں بتا دیتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ جب آپ حدیث مبارکہ کو بیان فرماتے ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے, متغیر ہو جاتا ہے, آپ کے چہرے پہ بہت ایک فکر آتی ہے, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں, اگر تم ان لوگوں کو دیکھ لو نا جن لوگوں کو میں نے دیکھا تھا, یعنی صحابہ اکرام کو, تو پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ ہمیں کتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کرنا چاہیے تھا, کتنی عزت کرنی چاہیے. تو لہذا پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عزت احترام, اور جب حدیث مبارکہ پڑھی جائے تو اس کا بھی عزت اور احترام اور ادب کے ساتھ ہم سنیں. دوسرا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہ کرے. اب یہ بات, اس کے دو پہلو ہیں, دی ٹو ایسپیکٹس فار دس. ایک ایسپیکٹ تو یہ ہے کہ جب صحابہ اکرام موجود تھے تو اس وقت تو ظاہری بات ہے کہ یہ حکم تھا لا ترفعوا, کہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے, کیونکہ یہ بھی بے ادبی ہے. اور آج بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر کوئی گنبد خضرا, وہاں اللہ تعالیٰ کسی کو سعادت عطا فرمائے, وہاں آپ درود اور صلوات اور سلام پیش کریں, تو اپنی آواز کو اتنا اونچا نہ کریں, مناسب آواز کے ساتھ آپ درود اور صلوات اور سلام پیش کریں. زیادہ چیخنا چلانا یہ اس وقت بھی منع تھا اور یہ حکم آج بھی باقی ہے. آج بھی وہاں ادب کا مظاہرہ کرنا چاہیے, وہاں مناسب آواز کے ساتھ انسان اپنی دعا بھی مانگے اور درود اور صلوات اور سلام بھی عرض کرے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کل ہمارے لیے یہ اس لیے بھی اپلائی کرتا ہے کہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو, یعنی کسی کام میں اپنے آپ کو ترجیح نہ دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. کہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم gave us one hukum and we are trying to prioritize and put ourselves before the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نہ کرو, یہ بھی بہت عجیب بات تھی، صحابہ اکرام جب کوئی بات آتی تھی جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بات کو ویسے ہی کر لیا کرتے تھے، کبھی اپنے آپ کو آگے نہیں کرتے تھے، کبھی اپنے آپ کو آگے پیش نہیں کرتے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے یا ایسا ہونا چاہیے تھا. تو یہ محبت کا دوسرا تقاضا ہے. پھر تیسرا محبت کا تقاضا کہ جن چیزوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت ہے ان چیزوں کا بھی احترام کرنا. فار ایگزامپل مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، یہ دو شہر ہیں، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک نسبت ہے. ایک شہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، the birthplace of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، and the second is the resting place of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. تو دونوں کو چونکہ ایک نسبت ہے لہذا دونوں شہروں کا بھی احترام کرنا. اس کے کئی واقعات ہیں کہ the early Muslims وہ اس کا بہت احتیاط کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ کا نام لیں تو صرف مکہ نہیں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کا نام لیں تو صرف مدینہ نہیں مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ. یہ ادب، یہ محبت ہے، یہ احترام ہے. بات چھوٹی سی ہے لیکن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں، یہ جگہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، جو ان کی تعظیم کرے گا تو یہ اس کے دلوں کے اندر تقوی کی نشانی ہے. یہ تقوی ہے، یہ تقوی والے لوگ کریں گے. ہمیں تو ریورس انجینئرنگ کرنی چاہیے بیکورڈ کہ ہمارے اندر تقوی نہیں ہے، کم از کم تقوی کی نشانیاں پیدا کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی والا تقوی بھی نصیب فرما دے. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب کوئی آتا تھا نا اور مدینہ منورہ کے شہر کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا تھا کہ مٹی اچھی نہیں ہے، اعوذ باللہ یہ ایسی چیز نہیں ہے، تو وہ اس کو باقاعدہ درے لگاتے تھے کہ میں بات کیسے کر لی کہ ایسی چیز، ایسی جگہ جس کو نسبت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کے بارے میں آپ عیب نکال رہے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں، وہ درے لگاتے تھے. اور آپ کو واقعہ یاد ہوگا، شاید میں نے کچھ لوگ جو عمرے پہ گئے تو ان کو تو میں نے الگ سے بتایا تھا، ہم نے اپنے حضرت جی سے سنا تھا کہ ایک شخص تھا جو مدینہ منورہ کے اندر گیا اور وہاں اس نے صبح کے وقت ناشتہ کرنا تھا، تو اس نے ناشتے کے اندر دکان پہ گیا، جو چیز خریدنی تھی خریدی، دکان والے نے کہہ دیا کہ بھائی دہی لے لیں، تو اس نے اپنی روانی کے اندر آگے سے جملہ کہہ دیا کہ نہیں نہیں دہی نہیں چاہیے، مدینہ منورہ کی جو دہی ہے وہ کھٹی ہوتی ہے. بس یہ جملہ کہنا تھا. رات کو خواب میں اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا کہ اچھا مدینہ منورہ کی دہی کھٹی ہوتی ہے تو میرے شہر کو چلو چھوڑ دو، میرے شہر کو چھوڑ دو. اب اس کی آنکھ کھلی تو پسینے آنا شروع ہو گئے، پریشان حیران کہ میں کیا کروں. تو وہاں کے جو علماء تو ان کے پاس گیا، ان کو سارا خواب بتایا اپنا، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں یہ خواب تو بالکل ظاہر ہے، بالکل کلیئر ہے کہ آپ کو اشارہ مل رہا ہے کہ اس شہر کو چھوڑ دیں، لیکن آپ ایسا کریں کہ پہلے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے تھے وہ احد کا مقام ہے، وہاں آپ چلے جائیں اور وہاں اللہ تعالیٰ سے توبہ تائب کریں. ہو سکتا ہے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت ایک دوستانہ تعلق تھا، چچا بھی تھے لیکن عمر کم تھی، اس وجہ سے دوست بھی تھے، صحابی بھی تھے اور ایک بہت ہی بہادر صحابی تھے. تو وہاں جا کے اب توبہ کریں، تو لہٰذا وہ وہاں جاتے ہیں اور پھر خوب اللہ سے روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، توبہ طائب ہوتے ہیں. پھر رات میں ان کو خواب میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں اور زیارت ہوتی ہے، تو انہیں سارا واقعہ بیان کرتے ہیں. تو پھر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ دیکھیں چونکہ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا کہ اس شہر کو چھوڑ دیں، اب اگر آپ اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو اس شہر کو چھوڑ دیں. ہمارے حضرت یہ واقعہ سناتے تھے اور خوب روتے تھے کہ دیکھیں بات چھوٹی سی ہمیں لگ رہی ہوتی ہے لیکن چونکہ نسبت ہے نا اس شہر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے، اب لہٰذا اس شہر کا بھی ہمیں ادب کرنا چاہیے، اس شہر کی ہر چیز کی ہمیں ادب کرنی چاہیے، ایک محبت ہونی چاہیے، ایک دل کے اندر ایک احترام اور عزت ہونی چاہیے، یہ بھی تعلق ہے، یہ بھی محبت کا تقاضا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جب بڑے وہاں جاتے ہیں تو اتنا احتیاط کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. امام مالک رحمتہ اللہ علیہ تو مدینہ منورہ کی جب آؤٹسکرٹس باؤنڈری کے اندر داخل ہوتے تھے تو وہ سواری سے نیچے اتر جایا کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ یوں کہ کیوں کیا، پتھریلی زمین ہے، پیر کے اندر زخم آ جائیں گے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ یہ ایسا مقام ہے، ایسی جگہ ہے جہاں میں سواری کے اوپر جاؤں، پتہ نہیں کون سی جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر قدم مبارک ہوں گے اور آپ کے قدم مبارک کے اوپر میں اپنی سواری کے اوپر چڑھ کے جاؤں، یہ مجھے زیب نہیں دیتا. اتر جایا کرتے تھے، اپنے چپلوں کو اتار دیا کرتے تھے، ننگے پیر سفر کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو یہ بھی محبت کا ایک تقاضا ہے، تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. تو محبت کا چوتھا تقاضا، the fourth requirement of love is that جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے، اہل بیت میں سے جو حضرات موجود تھے، ان سے بھی محبت ہونا. To love all those who are loved by the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. This is also part and parcel of loving نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے صحابہ اکرام سے بہت محبت تھی. صحابہ اکرام کون تھے؟ They were the first and foremost students of نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ وہ لوگ تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاق تھے، عاشق تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وحی کو اترتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں سے وحی کو اترتے ہوئے دیکھا، اور ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت تھی. اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. میں نے پچھلی جمعرات میں ہم نے بہت سارے واقعات پر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک ایک صحابیہ ان کی جو کہانیاں ہیں وہ عشق اور محبت کی ہیں. دے ور محبت محبوب تھے. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ چونکہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے ہم ان سے محبت کریں. ہم جمعے کا خطبہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے اندر ہر جمعے کو ایک آیت ہوتی ہے، ایک عبارت ہوتی ہے جو امام یا خطیب جمعے کے اندر پڑھتے ہیں کہ اللہ اللہ فی اصحابی، کہ یا اللہ میرے جو اصحاب، میرے صحابہ کا جو معاملہ ہے، لا تتخذوہم غردا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم، کہ میرے بعد میرے صحابہ کو اپنی تنقید کا نشانہ نہیں بنانا. یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ کی جب ہم سند کی اوتھینٹیسٹی ویریفائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اوتھینٹیکیشن پروسیس صحابہ اکرام کے بعد شروع ہوتا ہے. صحابہ اکرام کے بعد تابعی تبع تابعی وہاں دیکھا جاتا ہے، جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ بھئی یہ جو واقعہ ہے، یہ جو صحابی ہیں ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہیں، یہ سکہ ہیں، یہ ریلائبل ہیں، ان ریلائبل ہیں، اوتھینٹک ہے، ان اوتھینٹک ہے. وہ سارا معاملہ جو اوتھینٹیکیشن کا ہے وہ تابعی اور تابعی آنورڈ سے شروع ہوتا ہے. صحابہ اکرام کے بارے میں ہے کہ ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بناؤ، ان کو کرٹیسزم کا نشانہ نہیں بناؤ، ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرو. یہ ان سے جو محبت کرتا ہے، وہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری محبت کی وجہ سے وہ ان سے محبت فرماتے ہیں. تو صحابہ اکرام کی محبت دل کے اندر ہو، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی ایک نشانی ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آیت الایمان، ایمان کی نشانی، ایمان کی علامت کیا ہے؟ حب الانصار کی، جو انصاری صحابہ تھے ان سے محبت کرنا، یہ ایمان کی نشانی. اور آگے فرمایا وآیت النفاق بغض الانصار، کہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر جو انصار صحابہ اکرام ہیں ان کے خلاف کوئی بات ہوگی، بغض ہوگا، ایک غصہ ہوگا. تو یوں سوچیں کہ جو صحابہ اکرام کے بارے میں بغض رکھتا ہے، دوسرے الفاظ میں وہ منافق ہے، اس کے دل کے اندر نفاق ہے، ہپوکرسی ہے. تو ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، کہ جب میرے صحابہ کا ذکر ہو اپنی زبانوں کو خاموش کر لو, کوئی ایسی بےہودہ بات نہیں کر دینا, کوئی ایسی روانی کے اندر بات نہیں کر دینا, اپنی زبانوں کو روک لو. یہ صحابہ اکرام کا معاملہ ہے, یہ ان لوگوں کا معاملہ جو نبی علیہ السلام سے محبت فرمایا کرتے تھے. اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ صحابہ اکرام سے بھی دل کے اندر محبت ہو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من حفظنی فی اصحابی, کہ جو میرے صحابہ کی حفاظت کرے گا, محافظت کرے گا, ان کو ڈیفینڈ کرے گا, ورد علی الحوضی, وہ میرے پاس حوض کوثر تشریف لے آئے, وہ میرے پاس اس دن حوض کوثر پہ تشریف لے آئے اور میں اس کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام عطا فرماؤں گا. اور دوسری طرف ومن لم یحفظنی فی اصحابی, کہ جو میرے جو صحابہ اکرام کی محافظت اور دفاع نہیں کرتا تو فرمایا لم یرد علی الحوضی, وہ وہاں میرے پاس تشریف ہی نہ لائے. یعنی جب دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے تو اس کو بلانے کا بھی ارادہ نہیں ہے کہ وہ آئے نہیں کیونکہ میرا دینے کا ارادہ نہیں ہے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت تھی. فرمایا کہ لکل شیئن اساس, کہ ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے, ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے, وہ اساس الاسلام, اور اسلام کی جو بنیاد ہے وہ حب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی محبت ہے. یہ ایمان کی بنیاد ہے, یہ دین اسلام کی بنیاد ہے. کیونکہ دیکھیں قرآن اور حدیث مبارکہ, ان کو سمجھنے والے سمجھانے والے کون لوگ تھے؟ وہ صحابہ اکرام تھے. تو اگر صحابہ اکرام کو ہم ہٹا دیں اور وی ڈائریکٹلی گو اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا قرآن اپنے عقل پہ اپنے طور پہ, غلطی کریں گے ہم. اگر صحابہ اکرام کو ہٹا دیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکوں کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں, غلطی کریں گے. غلطی کریں گے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے, غلطی کریں گے کیونکہ کانٹیکسٹ وی ڈونٹ نو. صحابہ اکرام ور ایبل ٹو سی دیٹ, ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا, وہی اترتے ہوئے دیکھا انہوں نے. They were finally attuned with that ماحول, with the context, کہ why this revelation is coming, کیا حکمت ہے, کیا فائدہ ہے, انہوں نے پہ تفسیر آگے بتائی. تو ہمارا دین جو ہے, دین کے جو علم کی بنیاد ہے, that goes back to the صحابہ اکرام. چاہے قرآن کو سمجھنا ہو, جو تفاسیر ہوتی ہیں وہ تفاسیر تابعین کی, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو سند وہاں تک جاتی ہے. اور آج کل جو بڑا فتنہ ہے وہ یہی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو ہٹا دیا جائے. صحابہ اکرام کو اگر ہٹا دیا جائے گا تو پھر یور عقل اینڈ مائی عقل, پھر اپنے بندہ قرآن کو کھولیں گے اور آپ بھی اپنی عقل استعمال کریں, میں بھی اپنی عقل استعمال کروں, جو ہماری عقل میں آ رہا ہے بس اسی کو ہم نے دین بنا لیا. دین کو موڑنے کی یہ بہترین ٹیکٹک ہے کہ صحابہ اکرام کو ہٹا دیں, بیکاز دین یو ڈونٹ ہیو دیٹ ٹریڈیشن, وہ سند نہیں ہے, یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ کنیکٹنگ یو بیک. ہر بندہ اپنی رائے استعمال کر سکتا ہے, ہر بندہ اپنی عقل استعمال کر سکتا ہے, اینڈ دین اٹ بیکمز اے پلے تھنگ. اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ whether it is outside of Islam, whether this is coming from within Islam, یہ جو صحابہ اکرام کے منکر ہوتے ہیں یا بغض رکھتے ہیں یا ان کو وہ اہمیت نہیں دیکھتے, وہ اس کا ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ چونکہ جب تک صحابہ اکرام کی سند موجود ہے, دین محفوظ ہے, دین کی بنیاد محفوظ ہے, اب کوئی ہیرا پھیری نہیں کر سکتا, کوئی بدل نہیں سکتا, کیونکہ وہ ایک اساس بنیاد ہے. لیکن جب اس پہ انسان شکوک اور شبہات کریٹ کرے جاتے ہیں, لوگوں کو وہاں سے ہٹایا جاتا ہے, محبت دل سے نکالی جاتی ہے, تو پھر آگے حملہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے, پھر لوگ حملہ کرتے ہیں. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو پھر بہ پڑتے ہیں. الایمان الحفیظ, الاعاذ باللہ, کہ صحابہ کی محبت, صحابہ کی حفاظت, دس از دا اساس, دس از دا بنیاد آف اے پرسنز ایمان. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ, وہ خود بہت بڑے محدث تھے, وہ فرماتے تھے کہ خصلتان, دے دو خصلتیں, دے ٹو ایٹریبیوٹس, ٹو کوالٹیز, کہ جس کے اندر بھی وہ ہوں گی نجا, دیٹ پرسن ول بی ایبل ٹو اٹین نجات اینڈ سالویشن. نمبر ون, الصدق, سچا ہو, سچا ہو جھوٹ نہ بولے. اینڈ نمبر ٹو, وحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اکرام کی محبت ہو. یہ دو صفات جس کے اندر ہوں گی وہ بندہ محروم نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرما دیں گے. حضرت ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ, اپنے وقت کے بہت بڑے اولیاء اور بزرگوں میں ان کا نام آتا ہے, اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے تھے. وہ فرماتے ہیں, بات کو سنیے گا, من احب ابا بکر, کہ جس نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کری, فقد اقام الدین, اس نے اپنے دین کو قائم کر لیا. ومن احب عمر فقد اوزح السبیل, اور جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کر لی تو اس کے لیے اسلام کا جو راستہ ہے وہ کھل جائے گا, واضح ہو جائے گا. ومن احب عثمان, جس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کری, فقد استضاء بنور اللہ, اس کو اللہ تعالیٰ کے نور میں سے حصہ نصیب ہو جائے گا. اور آگے فرمایا, ومن احب علیا فقد اخذ بالعروۃ الوثقی, جس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کری تو اس نے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا ہے, مضبوطی سے پکڑ لیا ہے. تو صحابہ اکرام سے محبت کرنا, اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے. محبت کا جو پانچواں تقاضا ہے, دیر آر 10 پوائنٹس ان ٹوٹل, دا ففتھ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جب ہم نے دعویٰ کیا کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے, اب اس دعویٰ کے اندر سچا ہونے کی کیا علامت ہے, تو اس کا پانچواں پوائنٹ, ففتھ علامت یہ ہے کہ جب دعویٰ کرتے ہیں اس کے بعد سنتوں پہ انسان عمل بھی کرے. سنتوں پہ عمل کرنا یہ دعویٰ کے سچے ہونے کی نشانی ہے, یہ سچی محبت ہونے کی نشانی ہے. ایک شاعر تھے عربی کے, وہ کہتے تھے کہ ان المحب لمن یحب مطیع, کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محب اپنے محبوب کا مطیع فرما بردار ہو جاتا ہے. محبت ایسی چیز ہے نا کہ بھائی جو محبوب بات کہتا ہے انسان رد نہیں کرتا, اس کو کر کے گزرتا ہے, اس کو ضرور کرتا ہے. یہ محبت کی نشانی ہے کہ جب محبت ہوگی اور سچی ہوگی اور پکی ہوگی تو انسان خود بخود سنتوں کے اوپر عمل کرے گا. اس وجہ سے واٹ وی ریئلی نیڈ اسپیشلی فار دا ینگ, فار دا یوتھ, اس کی وہ محبت دل کے اندر پہلے پیدا کری جائے. آج ہم آئی بی اے کے اندر کچھ ابھی تیر گھنٹوں پہلے بیان تھا, تو وہاں سنتوں کی اتباع کرنا, سنتوں سے اپنا آپ کو سجانا, سنتوں کی اہم, یہ ساری چیزیں سٹیپ نمبر 10 ہے. آل آف دس از سٹیپ نمبر 10. جو پہلا سٹیپ ہے, جو بنیاد ہے, وہ تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوگی تو پھر تعلیمات پہ عمل ہوگا. دا ریئل ڈفرنس بٹوین اس اینڈ دا ارلی مسلمز از ناٹ کہ ہم سوچیں کہ آج ماڈرنزم ہے اور لبرلزم اور سیکولر ہیومنزم اور ایتھیزم, یہ مسئلہ نہیں ہے. جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دا ارلی مسلمز, ان کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شدید محبت تھی اور ہمارے دلوں میں نہیں ہے. ان کے دلوں میں چونکہ وہ محبت تھی لہذا پورا دین پہ عمل کرنا آسان تھا, قرآن بھی, سنت بھی, فقہ بھی, ایوری تھنگ بیکیم ایزی. ہمارے لیے وہ محبت نہیں ہے, یو کانٹ امپوز دین آن ادر پیپل. ہم اس طرح کے معاشرے میں نہیں رہ رہے کہ آپ کو کوئی بات کہے آپ جبرن کسی کو کہیں بھائی یہ بات کرو. یو کانٹ امپوز قرآن, یو کانٹ امپوز دین آن اینی ون. یہ چیز ایسی ہے جو اندر سے پیدا ہوتی ہے. جب دل بدلتا ہے تو پھر انسان خود بخود عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے. جب دل میں محبت آتی ہے تو پھر انسان عمل پہ آ جاتا ہے. تو وہی بات ہے کہ جب محبت ہوگی تو محبت راستے خود ہی دکھائے گی, محبت ادب کے طریقے بھی سکھائے گی, محبت خود ہی ابھارے گی کہ انسان اب تعلیمات کے اوپر عمل کرے. یہ محبت کے سچے ہونے کی نشانی ہے, محبت کے سچے ہونے کی دلیل ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اوپر عمل کریں، اپنے آپ کو سجاتے چلے جائیں. جس جس حصے کو آپ سنتوں سے سجائیں گے وہ اللہ تعالیٰ اس حصے کو قبول فرما لیں گے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ مقبول بھی ہوگا، منور بھی ہوگا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی حساب نہیں کریں گے کہ یہ تو سنتوں والا عمل ہے، یہ تو قبول ہی قبول ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، فرمایا کہ وہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع کرے، نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائیں گے. آپ یہاں دیکھیں، میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں کہ صحابہ اکرام کس حد تک اتباع کیا کرتے تھے، کیسی زبردست اطاعت تھی کہ یہاں وہ بات سنا کرتے تھے اور وہاں ان کا عمل بدل جایا کرتا تھا without any delay. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ شام کا وقت تھا، اپنے گھر کے اندر کوئی محفل جم رہی تھی. یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو اس محفل کے اندر وہ لوگوں کو شراب پیش کر رہے تھے، serving alcohol to the people in the house. تو باہر سے لوگوں کی آواز آنے لگی، تو کسی نے کہا، کہتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا کہ انس جاؤ باہر دیکھو کہ کیوں لوگ اتنا اونچا اونچا بات کر رہے ہیں، کیا ہوا؟ تو وہ آ کر بتاتے ہیں کہ الا ان الخمر، کہ ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ جو شراب ہے، قد حرمت، حرام ہو چکی ہے. یہ خبر آئی، اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کے اندر گلیوں کے اندر لوگوں نے شراب کو بہانا شروع کر دیا. وہ فرماتے ہیں میرے والد نے مجھے بلایا کہا اخرج، کہ یہاں سے نکالو، فاحرقہ، کہ یہ جو شراب کی بوتلیں ان کو نکالو اور باہر پھینکو، اور میں باہر پھینکتا چلا گیا. تو شراب کا حکم، حرمت کا حکم یہاں آیا اور مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر شراب جو بہنا شروع ہو گیا. پھر کسی نے کہا، ایک صاحب سے کہنے لگے کہ میں تو شراب کو دوائی کے طور پہ استعمال کرتا ہوں، دوائی کے طور پہ اس کو استعمال کرتا ہوں، تو اتنی مدت ہے نا، مجھے عادت بنی ہوئی ہے، تو میں اس کو آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دوں کیا؟ فوراً تو نہیں، آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیس بی دوائن، یہ دوائی نہیں ہے، ولکنہ داؤن، بلکہ یہ تو بیماری ہے، اب سے یہ دوائی نہیں رہی، اب تو یہ ایک بیماری بن چکی ہے. تو اطاعت، اس طرح وہ اپنے حکم سنتے تھے، اپنی طبیعتوں کو بدلتے چلے جاتے تھے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ اپنے عملوں کو بدلنا، ایک ہوتا ہے اپنی عادتوں کو بدل دینا. سالوں کی عادتیں ہیں، طبیعتیں ہیں، ایک انسان کی نیچر بھی تو ہوتا ہے، ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے. لوگ دلیل دیتے ہیں کہ بھئی میں تو ایسا ہی ہوں، میں تو سست ہوں، میں بدل نہیں سکتا. ہاں، تو وہ دیکھیں کیا معاملہ تھا کہ یہاں حکم ہے، وہ اپنی طبیعتوں کو بدل دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ابھی آ رہے ہیں، ابھی دروازے میں داخل ہو رہے ہیں، اور عین اس وقت ابھی ایک قدم آگے ہے دروازے کے اندر، ایک قدم باہر ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجلس کے اندر یہ الفاظ فرمائے صحابہ اکرام کو کہ اجلسو، بیٹھ جاؤ، اور وہ اسی حالت کے اندر بیٹھ گئے. ایک قدم آگے ہے، ایک قدم پیچھے ہے، دروازے کی ایچ پہ ہیں، بیٹھ گئے. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ دھوپ کے اندر کیوں ہیں، اندر آ جاتے؟ وہ فرمانے لگے، کسی نے پوچھا، وہ فرمانے لگے کہ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرما دیے اجلسو، اب عبداللہ کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی آگے بڑھے اور پھر بیٹھے، میں وہیں بیٹھ گیا. ایسی اطاعت تھی، انسان حیران ہو جاتا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ سفر کر رہے تھے مدینہ منورہ کے باہر، اور ایک مقام پہ جب پہنچے تو انہوں نے اپنی سواری کو روک لیا اور اپنی سواری سے اترے، اور پھر ایک جگہ کونے میں ویرانے میں چلے گئے. اور جس طرح کوئی انسان قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے نا، उस तरीके से वो बैठे, लेकिन कुछ करा नहीं, बस बैठे और फिर खड़े हुए और फिर वापस अपनी सवारी के ऊपर आ गए, कहा चलो। तो लोगों को बड़ा अजीब लगा, हैरान कि पूछा कि आपको जरूरत भी नहीं थी, हाजत भी नहीं थी, आपने सब लोगों को रुकवाया भी, तो क्या वजह है? तो फरमाने लगे कि हाँ मुझे जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मुझे याद आया था कि एक दफा मैं नबी अलैहिस्सलाम के साथ इस सफर पे गया था और जब हम इस मकाम पे पहुंचे थे तो नबी अलैहिस्सलाम को कज़ाए हाजत की जरूरत थी, तो आप अलैहिस्सलाम इसी जगह गए थे और इसी जगह तशरीफ लेके गए और इसी तरीके से बैठे थे, तो मैं मेरी चाहत ये थी कि मैं भी इसी अमल की इत्तेबा करूं। ये मोहब्बत होती है, जब मोहब्बत पक्की और सच्ची होती है तो इंसान पे ढूंढता है कि मैं किस तरीके से अपने महबूब की बात को पूरा करूं। अपनी महबूब की हर नकल को इंसान हर अमल को नकल करने की कोशिश करता है। एक दफा मस्जिद नबी में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा चाहत यह है कि ये जो दरवाजा है ना, ये दरवाजा औरतों का दरवाजा हो जाए, कि यहां से औरतें आया करें जाया करें। और आज वो दरवाजा मौजूद है, उसको बाबुन निसा कहते हैं। तो एक साहबी थे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने वो सुना, उसके बाद फरमाते हैं कि मैं जितनी दफा भी मस्जिद नबी के अंदर दाखिल हुआ, चाहे औरतें हो या ना हो, मैं कभी भी उस दरवाजे से दाखिल नहीं हुआ, क्योंकि मैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी चाहत यह है कि ये दरवाजा औरतों के लिए हो, लिहाजा पूरी जिंदगी उसके बाद मैं कभी उस दरवाजे से दाखिल ही ना हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पुराने वाकियात हैं, ये तो सहाबा इकराम के वाकियात हैं, हमें कोई करीब की मिसालें दें, हमारे वक्त की मिसालें दें, हमारे मुल्क की मिसालें दें। तो हमारे जो अकाबर उलमाए दियोबंद हैं वो वाकई सुन्नतों की इत्तबा करने वाले थे। एक एक मिसाल ऐसी मिलती है कि इंसान हैरान होता है कि ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं, कि नबी अलैहिस्सलाम की दिल में इतनी मोहब्बत है और हर तालीमात हर हर तालीम पे अमल करते, हर हर सुन्नत को अपनाने की कोशिश करते। तो देखिए, एक हमारे इसी इलाके के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े इमाम थे, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। वो उनकी जिंदगी को देखें कि ब्रिटिश रूल का जमाना है, इंडिया सब कॉन्टिनेंट, दिस इज प्री पार्टीशन, एंड जो लोग थे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनके पीछे पुलिस लगा दी कि भाई इनको कैद करके लाओ। अब वो अपने आप को कैद से बचने के लिए वो एक जगह चले जाते हैं और 3 दिन के लिए वो अपने आप को महफूज रखते, छुपा के रखते हैं। 3 दिन के बाद फिर वो बाहर निकल जाते हैं। तो किसी ने पूछा कि भाई अभी भी वो आपके पीछे पड़े हैं, अभी भी आपको ढूंढ रहे हैं, तो आप थोड़ा और वक्त हाइडिंग में रहे, आप बाहर क्यों आ रहे हैं, आपकी जान खतरे में? तो फरमाने लगे कि मैंने सीरत का मुताला किया और मैंने देखा कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकरमा से मदीने तैयबा हिजरत फरमाई तो वहां आप अलैहिस्सलाम ने गारे सोर के अंदर पनाह ली, लेकिन 3 दिन पनाह ली। 3 दिन के बाद आप अलैहिस्सलाम गारे से बाहर आ गए थे। तो मैं भी इस सुन्नत पे अमल करना चाहता हूँ, मैं सुन्नत पे अमल करना चाहता हूँ, अब अगर कोई मुझे पकड़ कर फांसी पे भी चढ़ा दे तो कासिम की जान हाजिर है। अब कासिम की जान हाजिर है, मैंने कम अज कम सुन्नतों के ऊपर इत्तेबा कर ली। फिर एक और इसी काफले के एक और बुजुर्ग थे, उनका ताल्लुक गंगोह से था, हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम थे। वो उनकी जिंदगी को देखिए कि उनकी जिंदगी के अंदर आखिरी वक्त में उनकी आईसाइट चली गई थी, उनके अंदर मोती आ गया था, नजर नहीं आता था उनको। अब आंखें तो चली गई, बेनाई तो चली गई, लेकिन उसके बावजूद वो क्या करते थे, अपनी आंखों में सुरमा लगाया करते थे। تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ سرما تو آنکھوں کی بینائی تیز کرنے کے لیے لگاتے ہیں، آپ کی تو بینائی نہیں ہے، آپ کیوں سرما لگا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں تم لوگ تو آنکھوں میں اندر سرما اس لیے لگاتے ہو کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے، میں اس لیے لگاتا ہوں کہ مجھے سنتوں پہ عمل کرنے کا ثواب مل جائے، چونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ سرما لگانا، اس وجہ سے میں سنت کی اتباع کے اندر لگاتا ہوں، اب بینائی ہو یا نہ ہو مجھے اس سے کیا کرنا، مجھے تو سنتوں کی اتباع کرنی ہے۔ تو سنتوں کی اتباع یہ محبت کی دلیل ہے۔ اچھا اس کے اندر بھی لیولز ہیں، پہلا لیول تو یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ اپنے عام جو دن کے معاملات ہوتے ہیں، عام رہن سہن کی زندگی ہے، کھانا پینا، ان چیزوں کو سنتوں کے مطابق کر لے۔ یہ چیزیں شروع میں کرنا آسان ہے، کھانا کھاتے ہیں تو کھانا سنت کے طریقے مطابق کھا لیں، بیٹھ کے کھا لیں، چبا چبا کے کھا لیں، چھوٹے چھوٹے نوالے لے کے کھا لیں، سنت دعا پہلے پڑھ لیں، آخر میں سنت دعا پڑھ لیں، لباس بدلتے ہیں، نہاتے ہیں، یہ دن کے کچھ ایسے کام ہیں وچ ایکچولی آر اباؤٹ 70% آف آور ڈے۔ ان سارے کاموں کو انسان جا کے ایک دفعہ سیکھ لے کسی عالم سے کہ بھی مجھے یہ کام بتاؤ، یہ روز مرہ کے کام ہیں، سونا ہے، کھانا ہے، نہانا ہے، تیار ہونا ہے، سفر کرنا ہے، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا ہے، یہ سارے کام ہم سب کرتے ہیں، دن میں کئی دفعہ کرتے ہیں۔ ان کاموں کو سنتوں کے مطابق اگر ہم کر لیں تو ہماری زندگی تقریباً ویسے ہی 70% تو سنتوں کے مطابق ہو جائے گی، کوئی ایکسٹرا چیز نہیں کرنی، انہی چیزوں کو سنت کے مطابق کر لیں۔ بھئی کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سنت کے مطابق کر لیں تو وہ جو چیز عبادت بن جائے گی، ابھی عادت ہے اب عبادت بن جائے گی۔ اور پھر باقی جو 20-30% چیزیں اور رہ گئی ہیں ان کو باقاعدہ فارملی کسی عالم دین کے پاس جائیں اور پوچھ لیں کہ یہ اور کچھ کام ہے جو میں کرتا ہوں، ان کو سنتوں کے مطابق میں کیسے کروں، مجھے بتا دیں۔ ان کو بھی ہم لسٹ کر لیں، وہ علم لے لیں، اس علم کے مطابق عمل کرنا شروع ہو جائیں تو مشکل نہیں ہے۔ انسان کی پوری زندگی جو 24 hours can become according to the sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، مشکل نہیں ہے، کرنے والے کرتے ہیں، کرنے والا بھی کر رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ سنتوں کی اتباع کرے بلکہ محبت کے ساتھ، جوش اور خروش کے ساتھ انسان اتباع کرے۔ جیسے وہ صحابی کا واقعہ تھا کہ ایک نوالہ نیچے گر گیا، انہوں نے اس کو اٹھایا، صاف کیا، کھانے لگے، کسی نے پوچھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، گرا ہے، رہن دے، نیچے یہاں کا تو یہی کسٹم ہے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، اترک سنت حبیبی لہا الا الہما، کہ میں کیا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دوں ان لوگوں کے لیے، بیوقوفوں کے لیے، میں نہیں چھوڑوں گا، میں تو ضرور کروں گا۔ یعنی محبت کے ساتھ عمل کرتے تھے تو اتباع کر لیں۔ باقی سنت انسان کی زندگی کے اندر برکت لے کے آ جاتی ہے۔ ہمارے بڑے اس کا اتنا اہتمام کرتے تھے، کسی کو انہوں نے خربوزہ دیا کہ خربوزہ کھا لیں، وہ کہتے میں خربوزہ ابھی تک نہیں کھا سکتا۔ پوچھا کیوں نہیں کھا سکتے؟ کہتے پہلے مجھے بتاؤ سنت طریقہ کیا ہے خربوزہ کھانے کا، کہ اس کو چبا کے کھانا یا توڑ کے کھانا ہے۔ یعنی یہاں تک ان کی سوچ جایا کرتی تھی۔ تو یہ تو پہلا درجہ ہو گیا کہ روز مرہ کی جو زندگی ہے، کھانا پینا، ان چیزوں کو سنتوں کے مطابق کر لیں۔ اچھا عام طور پہ ہم سنتوں کی اتباع کو یہی چیزیں سمجھتے ہیں، بس یہی ایک درجہ ہے، حالانکہ اس کے اوپر ایک اور لیول بھی ہے۔ اور دوسرا لیول یہ ہے کہ اب انسان کوشش کرے کہ ہمارے جو اخلاق ہیں وہ بھی سنتوں کے مطابق ہو جائے۔ یعنی جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ایک رحمت تھی، ایک نرمی تھی، ایک معاف کرنے کا جذبہ تھا، ایک محبت تھی، شفقت تھی، تو وہ صفات ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان ظاہر میں تو بڑا نیک بن جاتا ہے، جبہ بھی لے لیا، امامہ بھی لے لیا، ٹوپی بھی آ گئی، لیکن جو بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے وہ الامان الحفیظ، ایسا غصہ کہ انسان پریشان. تو یہ تو پھر دو رنگی والی زندگی ہوئی نا کہ ظاہر میں سنتوں کو سجا لیا لیکن اخلاق سنت کے مطابق نہیں ہے. پھر لوگ بتاتے ہیں کہ ان کا غصہ ایسا ہے کہ وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں سب کمروں کے اندر چپ جاتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. تو یہ بدلنے کی ضرورت ہے. اچھا اس کو کیسے بدلا جائے؟ اس کا طریقہ آسان ہے کہ انسان ذکر زیادہ کرے. جتنا انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرے گا اتنا اللہ تعالیٰ خود انسان کی طبیعت کو بدلتے چلے جائیں گے، اخلاق بدلتے چلے جائیں گے. اپنے اندر وہ پہلے سختی ہے تو نرمی آ جائے گی، پہلے غصہ ہے تو اب شفقت آ جائے گی. جو جتنی بری خصلتیں ہیں وہ بدل کے اچھی خصلتوں میں تبدیل ہو جائیں گی. ذکر انسان زیادہ کرے. اس کی دلیل قرآن میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. کہ اسوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام از دا بیسٹ رول ماڈل فار اس، لیکن دیٹ پرسن ول بی اٹریکٹڈ ٹو دا سنہ جو ذکر کی کثرت کرے. تو اللہ تعالیٰ کی ذکر کی کثرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دوسرا لیول بھی عطا فرما دیں گے. پھر ہمارے مشائق فرماتے ہیں کہ اتباع کا کہ ایک تیسرا لیول بھی ہے. ہم تو پہلے لیول کے اوپر ابھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جو محنت کرنے والے ہیں نا وہ کہاں تک ان کی سوچ جاتی ہے. تو ایک تیسرا لیول بھی ہے، وہ کیا کہ جب انسان نے اپنی عام زندگی کو کھانے پینے کو سنتوں کے مطابق کر لیا، اس کے بعد اپنے اخلاق پہ بھی محنت کری، اپنے اخلاق کو بھی سنتوں کے مطابق کر لیا، اب تیسرا لیول یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو احوال ہیں، دل کی کیفیات ہیں، وہ دل کی کیفیات بھی سنتوں کے مطابق اور موافق کر لیں. یعنی جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، اسی محبت کی ایک جھلک ہمارے دل کے اندر بھی آ جائے. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت تھی، ایک عظمت تھی، وہی معرفت، وہی عظمت، وہی خشیت کا ایک جھلک ہمارے دلوں کے اندر بھی آ جائے. تو یہ بھی لوگ اگر کوشش کریں اللہ تعالیٰ یہ راستہ بھی عطا فرما دیتے ہیں، راستہ کھل جاتا. اب دیکھیں کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا ظاہر بھی سنتوں کے مطابق، جن کے اخلاق بھی سنتوں کے مطابق، اور پھر جن کی کیفیات بھی ایسی جو نبوی کیفیات ہوتی ہے. تو سنتوں کی اتباع یہ پانچواں تقاضا. اگلی بات چھٹا تقاضا یہ کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں، those who have a spite and a hatred for the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ in their heart، ان سے بھی ہم بغض رکھیں. اس کو کہتے ہیں حب للہ والبغض للہ، کہ محبت ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر، اور اگر کسی سے بغض ہو، نفرت ہو، تو وہ بھی نفس کی وجہ سے نہیں ہو، not your personal revenge، vengeance نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو وہ دین کی خاطر ہو، دین کی نسبت سے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو. یہ بالکل ایسی مثال ہے جیسے جب محبت ہوتی ہے نا تو آپ محبوب کی ہر ادا سے محبت ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ ایک ماں ہے، اس کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، تو اب جو ہمیں بچے سے محبت ہوتی ہے، اب جو اس کے بچے سے محبت کرتے ہیں ماں کو اس سے محبت، اور جو بچوں سے تھوڑا سا پیچھے پیچھے ہٹ رہا ہوتا ہے تو ماں کو بھی اس سے پھر پیچھے پیچھے ہٹ رہی ہوتی. یعنی اب بچہ کرائیٹیریا بن جاتا ہے، بچے کی محبت ہے نا کہ بھائی جس نے بچے سے محبت کری بس اس سے میری محبت ہے، قلبی تعلق، اور جو بچے سے نفرت کرتا ہے تو ماں پیچھے ہٹ جاتی ہے. تو بالکل یہی معاملہ پھر انسان کا بھی ہوتا ہے کہ جس کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے ہمیں ان سے محبت ہے، اور اگر کسی کو نبی علیہ السلام سے محبت نہیں تو بس ہم بھی علیحدہ ہو جاتے ہیں کہ بھائی تم اپنے معاملہ خود سنبھالو، ہمیں تو نبی علیہ السلام سے محبت ہے. صحابہ اکرام کا یہی معاملہ تھا. ایک دفعہ بدر کا میدان ہے، اور دشمنوں کی صف میں ایک طرف تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسری طرف ان کے بیٹے ہیں عبد الرحمن جب ہی ایمان نہیں لائے تھے, تو اس کے بارے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے بیٹے کا کام خود کروں گا, بیٹے کا قصہ میں خود جا کے نپٹاؤں گا. یعنی یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کھڑا ہوا ہے تو لہذا میں خود جا کے آگے رکھوں گا, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روک لیا ابو بکر یہ نہ کرو. پھر محبت کا جو ساتواں تقاضا ہے سیونتھ پوائنٹ, وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا. جب محبت ہوتی ہے تو محبوب کو انسان بار بار یاد کر رہا ہوتا ہے, بار بار اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے, موقع ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کب موقع ملے اور میں اپنے محبوب کے بارے میں سوچوں. یہی کہتے ہیں نا محبت میں. تو لہذا دیکھیں اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر کتاب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا, ذکر فرمایا. تورات میں بھی ذکر ہے, انجیل میں بھی ذکر ہے, زبور میں بھی ذکر ہے, اور قرآن میں تو ذکر ہی ذکر ہے. قرآن تو ایک بالکل محبوب نامہ ہے, اٹس اے لو لیٹر, اٹس اے لو لیٹر سینڈ بائی اللہ تعالیٰ ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. وجہ کیا ہے کہ جب محبت ہوتی ہے تو پھر انسان چاہتا ہے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا رہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے, اگر ہم غور کریں تو انسان اپنی 24 گھنٹے 24 hours یو کین بی تھنکنگ اباؤٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, بیکاز جب ہم سنتوں کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد ہی تو کر رہے ہوتے ہیں. تو جو سنتوں کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے کوئی ایسا ہی ہے جیسے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر رہا ہے. تو ہم اپنا کام سنتوں کے مطابق کرتے چلے جائیں, ہم پورا دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں ہمارا وقت گزرے گا. یوں لگتا ہے, عجیب معاملہ ہے, لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو تو نماز میں صرف توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے, توجہ الی اللہ, اور نماز کے علاوہ جتنا وقت ہو وہ توجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لگی رہے. بھئی ہر کام سوچ کے انسان کر رہا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے یہ کام کیا تھا. یعنی معاملہ یوں ہی لگتا ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو, غیر نماز کے اندر پس توجہ جو ذکر ہو جو یاد ہو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو. ایک دفعہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی خلافت کا دور ہے, اور آپ خطبے کے لیے ممبر کے اوپر تشریف لائے, اور ابھی خطبے کو شروع کیا اور فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العام الاول فبکا, کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ یہ بات سنی, ابھی بات کرنے سے پہلے آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گیا. پھر دوبارہ یہ جملہ کہا, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے یہ بات سنی, پھر دوبارہ آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آتا تھا, وہ یاد آتی تھی, اور آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کر کے گرنا شروع ہو جایا کرتے تھے. یہ محبت کی دلیل ہوتی ہے کہ کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے. تو یہ حال جب دیکھا نا, تو ایک عورت تھی وہ آ کے پوچھنے لگی کہ من انتا, کہ آپ کون ہیں, من انتا, تو فرمایا کہ میں ابو بکر ہوں. تو اس عورت نے کہا اچھا ابو بکر ہیں آپ ہیں, السلام علیکم یا خلیفتا رسول اللہ. اس نے یہ جملہ کہا السلام علیکم یا خلیفتا رسول اللہ, اور ادھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہونا شروع ہو گئے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا نا رسول اللہ, تو وہ نام سنتے ہی آنکھوں میں آنسو آ جائے کرتے تھے. کیسی محبت تھی, کیسا عشق تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ बैठे हुए थे, जैसे राबड़ू बैठे होते हैं ना, और बैठे बैठे पांव सुन हो जाते हैं, तो पांव सुन हो गया। तो किसी ने कहा कि आपको इंसानों में से जो सबसे ज्यादा महबूब हो तो उसका नाम ले लें, आपका पांव ठीक हो जाएगा। तो फौरन उन्होंने कहने लगे, या मोहम्मदा, बेख्तियार फौरन नबी अलैहिस्सलाम का नाम जबान के ऊपर आया, कहते हैं फंतशरत, मेरा पांव ठीक हो गया। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन, आपको पता है मुअज्जन रसूल थे, लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक हुआ तो उसके बाद उन्होंने अजान देना छोड़ दी। फरमाते थे कि अब मैं जब अजान दूंगा मुझे नबी अलैहिस्सलाम भी याद आएगी, दिल में तकलीफ होगी, ये कैसे हो सकता है कि मैं अजान दूं और नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक मेरे सामने ना हो, अजान देना छोड़ दी। फिर उसके बाद एक मरतबा बाद में उन्होंने अजान दी। वो वाकया ये हुआ था कि सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, उन्होंने एक अरसे बाद दरख्वास्त दी कि बिलाल रजी अल्लाह ताला को कि आप जो अजान दिया करते थे जब नबी अलैहिस्सलाम हयात थे, हमारा दिल चाहता है कि हम भी वो अजान को सुने। अब जाहिर ही बात है कि नवासों का मामला है तो इनकार तो नहीं कर सकते थे। तो सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला ने जो मिंबर के ऊपर तशरीफ ले गए और अजान देना शुरू करी। किताबों में लिखा है कि जब उन्होंने अजान देना शुरू करी तो मस्जिद के अंदर जितने मर्द थे हर मर्द के आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गए, और उधर बाहर जब औरतों का आवाज पहुंची तो औरतें भी परे, औरतों भी काबू ना कर सकी, अपने आप को पर्दे के अंदर लपेटा और बाहर आ गई कि हम आवाज को सुनेंगे। वो बाहर औरतें रो रही हैं और मस्जिद के अंदर मर्द सारे के सारे रो रहे हैं। ये मोहब्बत ऐसी चीज होती है। फिर द एट रिक्वायरमेंट ऑफ लविंग द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज कि नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात का शौक होना, टू हैव अ डिजायर, अ यर्निंग टू मीट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज वेल, एक तड़प होना। जब मोहब्बत होती है तो इंसान का दिल चाहता है कि अपने महबूब के साथ इंसान मुलाकात करे। तो हर मोमिन के अंदर ये तड़प, एक तमन्ना होनी चाहिए कि मुझे नबी अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हो जाए। अब हो सकता है अल्लाह ताला आपको यही दीदार नसीब फरमा दे ख्वाब के अंदर, और अगर यहां ना हो तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जन्नत में हम सबको वो दीदार अता फरमा दे। चुनाचे हदीस मुबारका में आते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मिन अशद उम्मती ली हुब्बन नासुन यकूनूना बादी, कि मुझसे मेरी उम्मत में जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोग होंगे वो लोग होंगे जो मेरे बाद आएंगे, और उनके अंदर मेरी इतनी मोहब्बत होगी, इतनी मोहब्बत होगी, उन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा लेकिन फकत अपने उलमा से मेरा तज़किरा सुना होगा, वो सुनने की वजह से उनके दिल में इतनी मेरी मोहब्बत पैदा होगी कि अगर उनको इख्तियार दिया जाए कि वो अपने माल को और अपने बच्चों को बेचकर मुझसे मुलाकात करना चाहें तो वो अपने माल को भी बेच देंगे, बच्चों को भी बेच देंगे, और मुझसे आके मुलाकात करना का उनको शौक होगा, इतनी मोहब्बत होगी। एक दूसरी रवायत में आता है कि एक दफा नबी अलैहिस्सलाम रो रो कर दुआ फरमा रहे थे कि या अल्लाह मुझे मेरे अहिब्बा से मिला दीजिए, जो मेरे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, साथी हैं, मुझे अपने मोहब्बत करने वाले साथियों से या अल्लाह मुझे मिला दीजिए, मुझे उनके साथ जोड़ दीजिए, मैं उनके साथ रहना चाहता हूं। तो सहाबा इकराम को थोड़ा अजीब लगा कि मोहब्बत करने वाले तो हम हैं और हम तो आपके साथ जुड़े हुए हैं, साथ बैठे हुए हैं। तो किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह ये आप दुआ किसके लिए फरमा रहे हैं, हमारी जान आपके लिए कुर्बान, फिदाए उम्मी व अभी, हमारे वालदेन आपके लिए कुर्बान, آپ حکم فرمائیں ہم آپ کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ دعا کس کے لیے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ساتھ فرمایا کہ ہاں تم لوگ تو میرے صحابہ ہو، انہوں نے تو مجھے دیکھا ہے، انہوں نے وحی کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یہ جو دعا ہے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو تم لوگوں کے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے وحی کو اترتے ہوئے دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، صرف فقط میرے بارے میں سنا ہوگا، میرے بارے میں علماء سے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا، لیکن ان کے دل میں اتنی محبت ہوگی کہ وہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے ہر چیز کا سودا کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ جو دعا ہے میں یہ ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے میرے احباب کے ساتھ جلدی ملا دیجئے۔ تو دس از این اپرچونٹی فار اس کہ ہم چاہیں تو اس دعا کا مصداق بن سکتے ہیں کہ اگر اپنے دل کے اندر ایسی محبت پیدا کر لیں تو دوسری طرف سے بھی محبت والا معاملہ ہے کہ یا اللہ مجھے جلدی ان لوگوں کے ساتھ ملا دیجئے جو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور تھا، ایک دفعہ رات کے اندر وہ گشت کر رہے تھے، پہرا دے رہے تھے، اور چلتے چلتے ایک گھر کے اندر سے آواز آئی، کوئی بوڑھی عورت تھی اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، علی محمد صلاۃ الابرار صلی علی الطیبون الاخیار یا لیت شعری والمنایا اتوار قد کنت قواما بکا بالاسحار حل تجمعنی وحبیبی الدار۔ یہ جب اشعار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سنے، انہوں نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے وہ عورت تھی، اس نے پوچھا من انتا، آپ کون ہیں؟ تو فرمایا عمر، تو کہنے لگی امیر المؤمنین، آپ رات کے وقت میں ایک ایسی بوڑھی عورت کے گھر پہ اس دروازے پہ آئے ہیں، اندر آئیے۔ تو ان کو اندر لے کے آئیں اور پھر فرمایا کہ آپ یہاں بیٹھے چارپائی کے اوپر، اونچ جگہ بیٹھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے رہے، فرمایا کہ میں نہیں بیٹھوں گا، امیر المومنین آپ بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے۔ کہتا ہے نہیں میں بیٹھوں گا نہیں، میرے ساتھ وعدہ کرو۔ آپ بیٹھے؟ کہتا ہے نہیں میں بیٹھوں گا، پہلے میرے ساتھ ایک وعدہ کرو۔ کیا وعدہ کرو؟ وعدہ یہ کرو کہ یہ جو تم نے ابھی اشعار پڑھے تھے اور اشعار کے اندر جو آخری جو لائن تھی اس کا ترجمہ یہ تھا کہ یا اللہ قیامت کے دن مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ اکٹھا فرما دیجئے گا، وعدہ کرو کہ جب اب اگلی دفعہ اشعار پڑھو گی تو اس کو تھوڑا سا بدل دینا کہ یا اللہ قیامت کے دن مجھے اور عمر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اکٹھا فرما دیجئے۔ کیا محبت تھی، ملاقات کا شوق تھا۔ تو صحابہ اکرام کو ایسی محبت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ پھر محبت کا سیکنڈ لاسٹ نائنتھ پوائنٹ، نائنتھ تقاضا، وہ یہ ہے کہ الشفقت علی امتہ، کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے ساتھ بے پناہ محبت تھی، بے پناہ شفقت تھی، اسی طریقے سے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت ہوگی اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ بھی محبت ہوگی، محبت ہوگی وہ امتوں کی امتوں کے ساتھ بھی، وہ رحمت والا معاملہ رکھے گا، نرمی والا معاملہ رکھے گا. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے ساتھ بہت محبت تھی, بہت محبت تھی. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سچی ہوتی ہے تو پھر امت کی محبت بھی دل میں آ جاتی ہے, امت کا غم دل میں پیدا ہو جاتا ہے. جب امت کا غم پیدا ہو جائے تو یہ محبت کے سچے ہونے کی نشانی ہے. اب ایک حدیث مبارکہ کو سنیے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الا اخبرکم عن اقوام لیسوا بانبیاء ولا شہداء, کہ میں کیا تم لوگوں کو ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے لیکن قیامت کے اندر, قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان کے جو بلند درجات کو دیکھ رہے ہوں گے اور ان پہ رشک کر رہے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ممبر, نور کے ممبر کے اوپر بٹھائیں گے. تو قالوا ومن ہم, صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الذین یحببون عباد اللہ الی اللہ ویحببون اللہ الی عبادہ, کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے جوڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ کے بندوں کی محبت پیدا فرماتے ہیں. اور وَهُمْ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ نَصَحَا, اور یہ زمین کے اوپر ایک ناسے نصیحت کرتے ہیں لوگوں کی, جب زمین پہ چلتے ہیں تو لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں. تو صحابی فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا فرماتے ہیں, یہ بات تو سمجھ میں آ گئی, لیکن اللہ تعالیٰ کے دل میں یا اللہ تعالیٰ کے اندر ان لوگوں کی محبت پیدا کرنا یہ کیسے ہوگا, یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جواب میں فرمایا کہ ہاں یہ وہ لوگ ہوں گے, یامرونہم بحب اللہ وینہونہم یعنی اما کرہ اللہ فاذا اطاعوہم احبہم اللہ, کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو ان چیزوں کا حکم دیں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور ان چیزوں سے روکیں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, اور پھر جب لوگ ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے. جب آپ وہ کام کریں گے جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے. لہذا یہ وہ لوگ ہوں گے, اب ان کا مقام دیکھیں کیا بلند مقام ہے. یہ وہ کون لوگ ہیں؟ جو دین کا کام کرنے والے, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا دل میں غم رکھتے ہیں, ان کے دل کے اندر بھی وہی امت کے لیے ایک رحمت ہے, ایک رافت ہے, ایک نرمی ہے, ایک فکر ہے, ایک غم ہے, ایک درد ہے. اس درد کو جو بانٹتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو وہی مقام عطا فرمائیں گے, ایسا بلند مقام عطا فرمائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کا بہت درد تھا, بہت غم تھا, اسی درد کو تو محبت کہتے ہیں, اسی غم کو محبت کہتے ہیں. محبت ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں آپ کسی سے پوچھنا محبت کیا ہوتی ہے, وہ کہے گا اپنی غرض کو پورا کرنا, کوئی مقصد ہوتا ہے اس کو پورا کر لینا. اور حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر جتنی محبتیں ہیں ان کے اندر سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. ماں باپ بچوں سے محبت کرتے ہیں, وہاں بھی غرض ہوتا ہے. میاں بیوی کا تعلق ہے, وہاں بھی غرض ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر شیخ اور استاد اور شیخ اور دوسری طرف شاگرد کا تعلق ہے, وہاں بھی یہ غرض ہوتا ہے کہ طالب علم یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے دین کی تعلیمات مل جائے, میں اللہ تعالیٰ کے قریب آ جاؤں. اور استاد یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہو جائے مجھ سے، مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے، تو غرض تو ہے نا پھر بھی. لیکن اگر کوئی پوچھے کہ کوئی ایسی محبت ہو جو بے غرض ہو، جس میں کوئی غرض نہ ہو، تو اس کے لیے ہمیں تاریخ کے اندر 1400 سال پہلے جانا پڑے گا. 1400 سال پہلے جانا پڑے گا. رات کا وقت ہے، حجرے میں ہے ایک ہستی ہے جو سجدے کے اندر گری ہوئی ہے اور آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، جسم بالکل حرکت نہیں کر رہا، اور لفظ بار بار فرما رہے ہیں کہ یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اتنا لمبا سجدہ تھا کہ مجھے فکر ہونے لگی کہ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک تو نہیں ہو گیا. پھر انہوں نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوٹھے کو دبایا تو محسوس کیا اس کے اندر کچھ حرارت ہے ابھی موجود، تو پھر ان کو اطمینان آیا. اس کو محبت کہتا ہے، اس کو درد کہتا ہے، اس کو غم کہتا ہے کہ 23 سال رات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی دعائیں مانگی، امتی امتی. یعنی یہ ایسی دعائیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا پہلے راضی نہیں ہو چکے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. کوئی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو سارے گناہ معاف کر چکے، وما تقدم وما تاخر، اگلے پچھلے آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے راضی ہونے کی بشارت مل چکی ہے. تو پھر یہ جو دعائیں ہیں یہ امتی امتی کس کے لیے ہیں؟ امتی امتی کیوں؟ یہ تو ہمارے لیے ہیں. اور کیوں ہیں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت سے محبت تھی. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمِ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مؤمنین کے ساتھ بہت نرم تھے، بہت رحمت، بہت شفقت اور محبت فرمانے والے تھے. اس بنا پر وہ امت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے تھے. آپ کو ایسا ماں باپ مجھے دکھا دے جو اپنی اولاد کے لیے 25 سال رویا ہو، تہجد کے وقت اپنے اولاد کے لیے دعا مانگی ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سے ماں باپ سے زیادہ محبت تھی، ماں باپ سے زیادہ فکر تھی. امت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رو رو کے دعائیں مانگی. یہاں تک کہ جب آخری وقت آیا، ملک الموت جو فرشتہ تھا وہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں، یاد فرما رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ملک الموت، پہلے مجھے یہ پوچھ کر بتاؤ کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کے بارے میں کیا معاملہ ہوگا، مجھے امت کی فکر ہے، مجھے امت کی پہلے خبر دو کہ اگر میں یہاں سے چلا گیا تو میرے پیچھے کیا بنے گا. تو ملک الموت وہ تشریف لے جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد آتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. یہ بات سن کر پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ہوتی ہے اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ملاقات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور محبت کا جو آخری تقاضا ہے وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کثرت سے درود اور سلام پیش کرنا. یہ بھی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بلکہ قرآن کی آیت میں آتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو ہمیں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اچھا کتنا درود شریف پڑھنا چاہیے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی میں کتنا درود شریف پڑھوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما شئت، جتنا پڑھو گے اتنا فائدہ ہوگا. تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنی جو فارغ وقت ہوتا ہے نا نفل وقت، اس کا تیسرا حصہ 1/3 میں آپ پہ درود پیش کروں گا. تو فرمایا کہ زیادہ پڑھو گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، زیادہ اجر ملے گا. تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ اب تو میں آدھا حصہ درود شریف میں گزاروں گا. تو فرمایا کہ زیادہ پڑھو گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا. تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب 2/3 میں اپنا وقت درود شریف میں گزاروں گا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا زیادہ پڑھو گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. تو پھر انہوں نے اس پہ عرض کیا کہ اب تو میں نے اپنا جو سارا وقت ہے اب میں درود شریف میں گزاروں گا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا تکفا ہموک و یغفر ذنبک، کہ اگر تم ہر وقت درود شریف میں اپنا وقت گزارو گے تو یہ درود شریف پڑھنا تمہارے تمام گناہوں کو تم سے مٹا دے گا اور تمہارے غموں کے لیے کافی ہو جائے گا. آج کل ہم بہت سارے غموں کے اندر مبتلا ہیں، کسی کو پریشانی ہوتی ہے، کسی کو مصیبت ہوتی ہے، کوئی فائنینشلی پریشان ہوتا ہے، کوئی گھر کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، کسی کا گھر نہیں تو کسی کی گاڑی نہیں. آج ویسے بھی حالات پاکستان کے مہنگائی زیادہ ہوتی ہے تو پریشانیاں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. ہمارے دین کے اندر 2 تعلیمات ہیں جن سے انسان اپنی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے. پہلی تعلیم تو یہ ہے کہ انسان اپنے استغفار کی کثرت زیادہ کرے، استغفر اللہ کی کثرت زیادہ کرے، کیونکہ پریشانیاں جب آتی ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے کوئی گڑبڑ کری ہوتی ہے. جب بھی انسان کی زندگی کے اندر کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، محسوس ہو کہ اللہ تعالی کی رحمت رک گئی ہے، محسوس ہو کہ اب تھوڑا سا ٹف ٹائم ہے، دل میں گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی ہے، سمجھ جائے کہ میں نے کہیں نہ کہیں گناہ کیا ہے، فوراً استغفار کی کثرت شروع کر دے. استغفار کو اپنا ورد بنا لے، چلتے پھرتے استغفار کرتے رہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 3 نعمتیں عطا فرماتے ہیں. پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس تنگی سے نکال کے کشادگی عطا فرما دیتا ہے. رزق کی تنگی ہو، مال کی تنگی ہو، اللہ تعالیٰ حالات کو ایسا بدل دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرما دیں گے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کے غموں کو بدل کر خوشی اور راحت میں تبدیل فرما دیں گے، کہ اگر غم ہے، کوئی صدمہ ہے، کوئی ٹینشن ہے، اللہ تعالیٰ دل کو سکون عطا کر دیں گے. اور تیسرا فائدہ استغفار کا کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا. یہ 3 فائدے ہیں اس شخص کے لیے جو استغفار کی کثرت کرے. تو ایک تو طریقہ یہ ہے پریشانیوں کا حل کہ ہم استغفار کی زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھیں، اور دوسرا حل یہ ہے کہ درود شریف کی زیادہ سے زیادہ کثرت کریں. درود شریف سے بھی برکتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں، انسان کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اور اس طرح کے جو ذکر اذکار ہیں ان کے فوائد اور فضائل نہیں سنے ہوتے تو میں تو اپنا سارا وقت درود شریف پڑھتے ہوئے گزار دیتا. پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب ہم دعا مانگیں تو دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھیں، دعا کے بعد میں بھی درود شریف پڑھیں، کیونکہ اگر درود شریف قبول ہو جاتا ہے تو شروع بھی قبول ہو گیا، آخر بھی قبول ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ جو بیچ میں چیز مانگی تھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی رحمت سے قبول فرما لیتا ہے. پھر ہمارے مشائخ نے یہ بھی فرمایا، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھے گا. اسی طریقے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس طریقے سے ٹھنڈا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے, اسی طریقے سے جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو گناہوں کی آگ ہے اس کو بجھا دیا کرتا ہے. چند مقامات ہیں جہاں درود شریف پڑھنا چاہیے, ان میں سے ایک مقام تو یہ کہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے تو درود شریف پڑھنا چاہیے. یہ بات اہم معاملہ ہے. ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ تشریف لے کے جا رہے تھے, تین سٹیپس تھے اور جبرائیل امین تشریف لائے, تین بدعائیں دیں اور تینوں بدعاؤں کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین 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 فرمائی. تو بعد میں صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا تھا, آپ نے تین دفعہ آمین فرمایا؟ فرمایا ہاں, میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے, انہوں نے تین بدعائیں فرمائی اور میں نے تینوں پہ آمین کہی. پہلی دعا تو یہ تھی کہ برباد اور ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو اپنے ماں باپ ملیں ایسی عمر میں جب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی وہ خدمت کر کے اپنی جنت کو نہ کما سکا, میں نے اس پہ آمین کیا, مجھے کہا گیا کہ اس پہ آمین کہو. دوسری کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان مبارک کا مہینہ ملا اور ایسے مہینے کے اندر بھی اس نے اپنی بخشش نہ کروا سکا, تو میں نے اس پہ فرمایا آمین آمین. اور تیسرا یہ کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود اور سلام نہ پیش کرے. تو لہذا جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی لیا جائے ہمیں چاہیے کہ درود شریف پڑھ لیا کرے, یہ موقع ہے دعا درود شریف پڑھنے کا. اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں داخل ہو رہے ہوں یا مسجد سے باہر نکل رہے ہوں تو اس وقت بھی کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے. اور جب انسان بازار میں داخل ہو تو بھی درود شریف پڑھ لینا چاہیے. پھر جب انسان کو غصہ آ رہا ہو تو اس وقت انسان درود شریف پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ غصے کو دور فرما دیتا ہے. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ آپ ابھی مدینہ منورہ میں جائیں یا حرم شریف میں جائیں تو وہاں جہاں دو لوگ اگر کبھی الجھ جائیں تو فوراً تیسرا بندہ آتا کہتا ہے صلی 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 علی نبی, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود شریف پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو. آپ درود شریف پڑھیں گے اس کی وجہ سے رحمتیں آئیں گی اور شیطان کا غصہ دور ہو جاتا ہے, شیطان کے اثرات ختم ہو جاتا ہے. تو غصے کے موقع میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے. پھر اگر بات کرتے کرتے کوئی بات بھول جائیں, آپ سپیچ کر رہے ہیں, آپ انٹرویو دے رہے ہیں, ہاں بیان کر رہے ہیں, کرتے کرتے بات بیچ میں بھول جائیں تو درود شریف پڑھ لیں. درود شریف کے برکت سے اللہ تعالیٰ وہ بھولی ہوئی بات کو دوبارہ یاد دلا دیں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی تنگ دستی ہو, مشکل ہو, کوئی تنگی ہو, ایسے موقعوں میں بھی انسان درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دیتے ہیں, نجات عطا فرما دیں گے. دوستوں سے جب ملاقات ہو درود شریف پڑھ لیں, دوستوں سے جب جدائی ہو درود شریف پڑھ لیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھاتے وقت درود شریف پڑھ لیں. اور جب علم کی کوئی مجلس ہو رہی ہو جب وہ ختم ہو تو اختتام کے اوپر بھی درود شریف پڑھ لینا چاہیے. اور آخر میں فرمایا عند المروری علی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جب بھی گنبد خضرا کو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت بار بار عطا فرمائے, تو اس وقت بھی درود شریف پڑھ لینا چاہیے. اب آخری بات ایک حدیث مبارکہ سن لیں تاکہ بات پھر مکمل ہو جائے. اس کو ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سیدہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی عرش کے نیچے عرش کے سائے میں ایک مقام عطا فرمائیں گے, اور سیدنا آدم علیہ السلام کو دو کپڑے دیے جائیں گے وچ ول بی گرین ان کلر, ایک اپر گارمنٹ اور ایک لوور گارمنٹ. ان کا قد بہت لمبا ہوگا اور اس قد کی وجہ سے وہ اپنی پوری اولاد آدم یعنی بنی آدم کو دیکھ رہے ہوں گے. ایک ایسا مقام پہ ہوں گے جہاں وہ اپنی پوری اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ایسا لمبا قد اور مقام عطا فرمائیں گے. تو دیکھ رہے ہوں گے تو دیکھیں گے کہ ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ ہیں جو جنت کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جن کو جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. تو سیدنا آدم علیہ السلام پھر دیکھیں گے کہ جو جہنم میں جائے جا رہے ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ہوں گے. تو جب ان کو دیکھیں گے تو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام پکاریں گے کہ احمد احمد, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے. محمد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے اور احمد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں فرمائیں گے کہ یا ابا البشر لبیک, کہ میں حاضر ہوں, کیا معاملہ ہے؟ تو فیقولو, سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے کہ ھذا الرجل من امتک ینطلق به الی النار, کہ جو شخص ہے یہ تو آپ کی امت میں سے ہے اور اس کو جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے فاشدت المعذرا, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے تہبند کو کس کر باندھ لوں گا. دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی کام اہم کام کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو اپنے جو لوور گارمنٹ ہوتا ہے نا اس کو کس کے باندھ لیتے ہیں, تو آپ مضبوطی کے ساتھ باندھ لیتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے تہبند کو کس کر مضبوطی کے ساتھ باندھ لوں گا. وَأَسْرَعُ فِي آثَرِ الْمَلَائِكَةِ, اور وہ جو فرشتے اس شخص کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں میں ان فرشتوں کے پیچھے بھاگوں گا, دوڑوں گا اور ان کو کہوں گا یا رسول ربی کفو, کہ اللہ کے فرشتوں رک جاؤ, ٹھہر جاؤ. جب میں یہ کہوں گا نا کہ ٹھہر جاؤ تو فیقولون, وہ فرشتے جواب دیں گے کہ نحنُ الغلاد الشداد الذین لا نعصی اللہ تعالی ما امرنا, کہ ہم تو بہت سخت ہیں, ہم تو اللہ تعالی کے فرشتے ہیں اور ہم اللہ تعالی کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے. ہمیں یہ حکم ہے کہ شخص کو لے کے جاؤ, ہم اس کو ہم روک نہیں سکتے, ہم حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے, خلاف ورزی نہیں کر سکتے. تو اس پہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب تھوڑا مایوس ہوں گے, اور اس وجہ سے کہ یہ بات سن نہیں رہے, لے کے جا رہے میرے امتی کو, تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا جو بایاں ہاتھ ہے بایاں ہاتھ سے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑیں گے اور اس طرح کر کے پھر اوپر عرش کی طرف دیکھیں گے. جس طرح کسی کو منانا ہوتا ہے نا تو بہت ہی لجاجت کے ساتھ کسی کو دیکھتے ہیں, تو اس انداز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اوپر عرش کی طرف دیکھیں گے اور یہ فرمائیں گے کہ یا اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا, کیا مجھے میری امت کے بارے میں رسوا نہیں ہونے دیں گے؟ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرمائیں گے تو پھر اوپر سے غیب سے آواز آئے گی کہ فرشتوں ان کی بات کو سن لو, فرشتوں ان کی بات کو سن لو. اب فرشتے رک جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اس شخص کو واپس لے کے آؤ, اس کا ہم حساب دوبارہ لیں گے, جہاں حساب کتاب کی جگہ ہے اس کو واپس وہاں لے کر آؤ. تو اس شخص کو چنانچہ واپس لایا جائے گا حساب کتاب کی جگہ کے اوپر. اب اس کا میزان میں اس کا اعمال کو تولا جائے گا جب سارا اعمال تل جائیں گے تو آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک چھوٹا سا جو کاغذ ہے, ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزا ہوگا, اس کو نکالیں گے اور اس کو جو انگلی کے برابر ہوگا, اور اس پرزے کو جو دایاں پلڑا ہے, رائٹ پلڑا, اس کے اندر رکھ دیں گے. اس کے اندر رکھ کے آپ فرمائیں گے, رکھتے وقت فرمائیں گے بسم اللہ, رکھتے وقت کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ. اور یہ کرنا ہوگا کہ جو نیکی کا پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا. نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. تو پھر ایک پکارنے والا منادا ہوگا, وہ پکارے گا کہ یہ بندہ سعادت والا ہو گیا, یہ بندہ نجات پا گیا, مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. تو اب اس کو جنت میں لے کے جا رہا ہوگا, فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے. لیکن وہ بندہ اپنے آپ کو فرشتوں سے کہے گا رکو رکو رکو, مجھے ذرا دیکھنے دو کہ یہ کون شخص ہے جس نے وہ کاغذ کا پرزہ ڈالا اور جس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما رہے ہیں, وہ کون ہے؟ تو وہ ملاقات کرے گا, پوچھے گا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں, آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے, آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں, آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرما دی, آپ کون ہیں, من انت؟ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ میں تمہارا نبی ہوں, میں تمہارا نبی ہوں, انا نبیک محمد, کہ میں تمہارا نبی ہوں, وہاذہ صلاتک, اور یہ وہ درود شریف ہے جو تم پڑھا کرتے تھے دنیا کے اندر, آج تمہیں اس کی ضرورت تھی تو آج یہ درود شریف تمہارے کام آ رہا ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر درود شریف کثرت سے زیادہ پڑھا کریں. یہ محبت کی دلیل ہے. ہمیں نہیں پتا کہ پتہ نہیں کون سا پڑھا ہوا, کب پڑھا ہوا, کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے, اور اس عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ ہماری آخرت میں بخشش فرما دے اور ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں اور قدموں میں جگہ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت کے سارے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.